اتوار 4 دسمبر کے سیربین کے ساتھ امبر خیری کا سلام۔ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں افغانستان کے صدر نے پاکستان سے امداد لینے سے انکار کر دیا اور اس پر شدت پسندوں کی پشت پناہی کا الزام لگا دیا۔ اس کے ممکنہ نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ تجزیہ کار:
بڑے خطرناک نتائج ہوں گے ان کے لیے، کیونکہ اگر پاکستان نے یہ کام چھوڑ دیا تو یہ افغانستان میں جنگ ختم نہیں ہونے والی ہے۔
تفصیل سنیے گا عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے۔ انڈیا کے شہر امرتسر میں ہارٹ آف ایشیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے افغانستان کے صدر اشرف غنی نے پاکستان پر شدت پسند تنظیموں کی پشت پناہی کرنے کا الزام لگایا ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں ظفر سید۔
انڈیا کے سرحدی شہر امرتسر میں اتوار کے روز ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کا افتتاح کرتے ہوئے افغان صدر نے کہا کہ پاکستان نے افغانستان کے لیے $500 ملین دینے کا اعلان کیا ہے، تاہم بہتر ہوگا کہ وہ اس رقم کا استعمال پاکستان کے اندر انتہا پسندی پر قابو پانے پر صرف کرے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کو سب سے بڑا چیلنج دہشت گردی سے ہے، جہاں تقریباً 300 دہشت گرد تنظیمیں سرگرم عمل ہیں اور ان تنظیموں کے کارکن اکثر پاکستان میں پناہ لیتے ہیں۔ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں افغانستان کو درپیش سلامتی کے چیلنجوں اور سیاسی اور اقتصادی استحکام لانے کے لیے درکار اقدامات پر غور و خوض کیا جا رہا ہے۔
دوسری جانب پاکستان کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان میں دیرپا امن کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کے لیے تیار ہے، تاہم افغان حکومت کو پاکستان کے خلاف بے بنیاد الزامات لگانے سے گریز کرنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ علاقائی استحکام اور تعاون کے لیے تمام مسائل کا پرامن حل ہی مستقبل کی راہ ہموار کرے گا۔ انہوں نے افغانستان کے حوالے سے ایک مشترکہ اور بامقصد حکمت عملی کی ضرورت پر زور دیا۔ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کے موقع پہ انڈیا میں پاکستان کے ہائی کمشنر عبدالباسط نے امرتسر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ میزبان ملک نے سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر مشیر خارجہ سرتاج عزیز کو پریس کانفرنس کرنے نہیں دی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ افغانستان اور دوسرے ممالک کو مل کے تحریک طالبان کو روکنا ہوگا۔ افغانستان میں پرتشدد کاروائیاں ایک ملک کو مورد الزام ٹھہرانے سے نہیں رک سکتی۔ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جاری کشیدہ صورتحال پہ انہوں نے کہا کہ مذاکرات کی دعوت کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔
جموں اور کشمیر وہ ایک واحد ایشو ہے جس کی وجہ سے ہمارے تعلقات میں تناؤ ہے، تعلقات میں مشکل ہے، اور جب تک جموں اور کشمیر کا مسئلہ کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل نہیں ہو جاتا، اس وقت پاکستان بالکل کلیئر ہے وائبل امن، پائیدار امن جنوبی ایشیا میں نہیں آ سکتا۔
ایران نے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے پاکستان اور انڈیا کے درمیان ثالث کا کردار ادا کرنے کی پیشکش کی ہے۔ تفصیلات بتا رہی ہیں حمیرہ کنول۔
پاکستان کے سرکاری ریڈیو کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اگر دونوں ملک آمادہ ہوں تو ایران مسئلہ کشمیر جیسے دیرینہ تنازع میں ثالثی کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے پاکستان اور انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اور اگر ایران ان دونوں ممالک کے کام آ سکتا ہے تو وہ اس کے لیے تیار ہے۔ خبر رساں ادارے پی ٹی آئی کے مطابق جواد ظریف کا کہنا تھا کہ وہ اپنے بہترین دوست پاکستان اور انڈیا کے درمیان بہتر تعلقات کی امید رکھتے ہیں۔
امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے علاقے اوکلینڈ میں ایک کانسرٹ کے دوران آتش زدگی کے واقعے میں پولیس نے اب تک 9 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ اس واقعے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 40 تک بھی ہو سکتی ہے۔ اوکلینڈ کے فائر چیف کے مطابق عمارت میں آگ بجھانے کا خودکار انتظام نصب نہیں تھا، جبکہ جس وقت آگ بجھانے والا عملہ موقع پہ پہنچا تو کسی قسم کا خطرے کا الارم بھی نہیں بج رہا تھا۔ اٹلی میں آج آئینی ریفرنڈم کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ ریفرنڈم کا مقصد ملک کے سیاسی نظام میں تبدیلی لانا ہے، جس کے تحت ملک میں سینٹ کا کردار کم ہو جائے گا جبکہ وفاق کے اختیارات میں اضافہ ہو جائے گا۔ اٹلی کے وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ اگر وہ اس ریفرنڈم میں ہار جاتے ہیں تو وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیں گے۔ نہ صرف حزب اختلاف ریفرنڈم میں پیش کی جانے والی تجاویز کے خلاف ہے، بلکہ ان کی اپنی جماعت کے چند اراکین بھی یہی سمجھتے ہیں کہ سیاسی نظام میں ان تبدیلیوں سے وزیر اعظم کی طاقت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ آسٹریا میں ایک بار پھر صدارتی انتخاب کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ ان انتخابات میں فریڈم پارٹی کے نوربرٹ ہوفر اور گرین پارٹی کے سابق رہنما الیگزینڈر وینڈر بیلن حصہ لے رہے ہیں۔ مئی کے مہینے میں ہونے والے صدارتی انتخاب میں وینڈر بیلن نے کامیابی حاصل کی تھی، تاہم گنتی کے عمل میں ہونے والی بے ضابطگیوں کے باعث نتائج کو رد کر دیا گیا تھا۔ کیوبا کے صدر راؤل کاسترو نے سینٹیاگو شہر میں منعقد ایک تقریب میں اپنے بھائی اور عالمگیر شہرت کے حامل رہنما فیدل کاسترو کی آخری رسومات کی سربراہی کی۔ فیدل کاسترو کے جسد خاکی کی راکھ کے برتن کو ایک نجی تقریب میں سینٹیاگو کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ اس موقع پہ خاندان کے افراد اور ان چند افراد نے شرکت کی جنہیں خصوصی طور پر بلایا گیا تھا۔ اس سے قبل کیوبا کے انقلابی رہنما فیدل کاسترو کی آخری رسومات کی عوامی تقریب میں کیوبا کے ہزاروں شہریوں کے ساتھ دنیا بھر سے رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ آئیے سیر بین کا آغاز کرتے ہیں بھارت کے شہر امرتسر میں ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کی بات سے۔ افغانستان اور علاقائی سلامتی کے امور پر ہونے والے اس کانفرنس میں آج افغانستان کے صدر اشرف غنی نے اپنی تقریر میں ایک بار پھر پاکستان پر شدت پسندوں کی پشت پناہی کرنے کا الزام لگایا اور پاکستان کی جانب سے $500 ملین لینے سے بھی انکار کر دیا۔ تفصیل سنیے نازیہ گلزار سے۔
بھارت کے شہر امرتسر میں ہارٹ آف ایشیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے افغانستان کے صدر اشرف غنی نے پاکستان پر اب بھی شدت پسند تنظیموں کی پشت پناہی کرنے کا الزام لگایا ہے۔
پاکستان نے افغانستان کے لیے $500 ملین دینے کا اعلان کیا ہے۔ بہتر ہوگا کہ وہ اس رقم کا استعمال پاکستان کے اندر انتہا پسندی پر قابو پانے پر صرف کرے۔
انہوں نے مزید کہا کہ پاکستانی فوج نے دہشت گردی کے خلاف جو کارروائی شروع کر رکھی ہے، اس کی وجہ سے بھی بہت سے دہشت گرد سرحدی علاقوں میں آ جاتے ہیں اور وہاں سرگرم رہتے ہیں۔
افغانستان کا سب سے بڑا چیلنج دہشت گردی ہے، جہاں تقریباً 30 دہشت گرد تنظیمیں سرگرم ہیں۔ ان تنظیموں کے کارکن اکثر پاکستان میں پناہ لیتے ہیں۔
پاکستانی وزیر اعظم کے مشیر برائے خارجہ امور سرتاج عزیز نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان افغانستان میں دیرپا امن کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کے لیے تیار ہے، تاہم افغان حکومت کو پاکستان کے خلاف بے بنیاد الزامات لگانے سے گریز کرنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ علاقائی استحکام اور تعاون کے لیے تمام مسائل کا پرامن حل ہی مستقبل کی راہ ہموار کرے گا۔ انہوں نے افغانستان کے حوالے سے ایک مشترکہ اور بامقصد حکمت عملی کی ضرورت پر زور دیا۔ مشیر خارجہ نے کہا کہ سارک سربراہ کانفرنس کے ملتوی کیے جانے سے علاقائی تعاون کی کوششوں کو دھچکا لگا ہے۔ ادھر ہارٹ آف ایشیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے اس بات کا اعادہ کیا کہ خطے کو سب سے بڑا خطرہ دہشت گردی کا ہے۔
As such support for Voices for Peace in Afghanistan alone is not enough. It must be backed by resolute action.
افغانستان میں امن کی کوششوں کے لیے یہ امداد کافی نہیں، بلکہ اب وقت آ گیا ہے کہ ایک ایسا طریقہ کار وضع کیا جائے جس سے نہ صرف دہشت گردوں اور دہشت گرد تنظیموں کے خلاف کارروائی ہو سکے، بلکہ انہیں پناہ دینے اور ان کی پشت پناہی کرنے والوں کو بھی گرفت میں لیا جا سکے۔
And their masters.
انہوں نے کہا کہ دہشت گرد تنظیمیں نہ صرف افغانستان کے امن و استحکام کو نقصان پہنچا رہی ہیں، بلکہ اس سے پورے جنوبی ایشیا کو خطرہ لاحق ہے۔ دوسری جانب بھارت میں پاکستانی ہائی کمشنر عبدالباسط نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے واضح کیا کہ افغانستان میں تشدد کی کارروائیاں کسی ایک ملک کو مورد الزام ٹھہرانے سے رک نہیں سکتی۔
کہ افغانستان میں دیکھیے جو بھی حالات اور معاملات ہیں، اس میں تمام جو نیبرنگ اسٹیٹس ہیں اور جو ریجنل کنٹریز ہیں، ان سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، اور افغانستان کو استعمال نہیں کرنا پڑے گا کسی بھی پاکستان میں خاص طور پہ انسٹیبلٹی کے لیے۔
انہوں نے کہا کہ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کا مشترکہ اعلامیہ ایک مثبت پیش رفت ہے۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان جاری کشیدہ صورتحال پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مذاکرات کو پاکستان کی مجبوری نہ سمجھا جائے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ اس سال جنوری میں پٹھانکوٹ کے ایئر بیس پر حملے کے بعد سے تعطل کا شکار ہے۔
ہارٹ آف ایشیا کانفرنس تفصیل بتا رہی تھیں نازیہ گلزار. اور ہمارے بی بی سی کے نامہ نگار شکیل اختر بھی امرتسر میں اس کانفرنس میں موجود تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ جب افغان صدر اشرف غنی نے اپنی تقریر میں پاکستان پر شدت پسند تنظیموں کی پشت پناہی کا الزام لگایا اور امداد کی پیشکش ٹھکراتے ہوئے کہا کہ بہتر ہوگا کہ پاکستان یہ رقم اپنے ملک میں انتہا پسند تنظیموں پر قابو پانے کے لیے استعمال کرے, تو اس وقت کانفرنس ہال میں کیا موڈ کیا تھا, مندوبین کا کس قسم کا رد عمل دیکھنے میں آیا؟
صدر غنی, اشرف غنی جو افغانستان کے, جب انہوں نے اپنی باتیں دہشت گردی کے حوالے سے جب کہنی شروع کی تو یہاں پر ضرور ایک توقع کی جا رہی تھی کہ افغانستان کے صدر کچھ حد تک پاکستان کا نام لے سکتے ہیں یا کچھ الزامات وغیرہ کا سلسلہ ضرور رہے گا. لیکن جس جو الفاظ انہوں نے منتخب کیے, جو باتیں انہوں نے کہیں اور جس طرح سے پاکستان پر دہشت گردی کی پشت پناہی کا جو اس طرح سے الزام لگایا اور جو باتیں کہیں اور بڑی سخت باتیں کہیں انہوں نے, تو وہ یقینی طور پر جو ہم لوگ جو دیکھ رہے تھے تو اس وقت خود وزیر اعظم مودی کے چہرے پر بھی تھوڑا سا ایک فوراً ہی انہوں نے ان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا. اس کے علاوہ جو مندوبین تھے وہ بھی کافی حد تک, یہ شاید انہیں بھی لگا کہ کافی سخت یہ بیان ہے. تو ایک اوور آل جو سیناریو تھی وہ یقیناً ایک, جو اگر آپ جانتے ہو کہ اشرف غنی ایک نرم گفتار قسم کے انسان ہیں اور ان سے اتنا زبردست اتنے سخت قسم کا بیان ان کی طرف سے آنا کافی حیرت انگیز تھا, اور سبھی لوگوں کو یہاں پر جو بیٹھے ہوئے تھے وہ یقیناً انہیں لگا کہ یہ جو بیان ہے کافی سخت آیا ہے.
اور جو پاکستان کے مشیر خارجہ تھے سرتاج عزیز, اس وقت ان کا کیا ریئیکشن کچھ نظر آیا؟ اور پھر بعد میں انہوں نے کچھ تقریر میں بھی کہا, لیکن اس وقت کیا لگا پاکستانی ڈیلیگیشن کو؟
دیکھیے, مشیر خارجہ کا بہت ہی واضح جو انہوں نے اپنی تقریر میں بھی جو جواب دیا, اس وقت تو ان کا امپریشن وہی تھا جو ایک, چونکہ وہ ایک مجھے ہوئے نہ صرف یہ کہ مشیر خارجہ ہیں بلکہ ایک بہت ہی تجربہ کار سفارتکار اور ڈپلومیسی کے ماہر ہیں, وزیر خارجہ رہ چکے ہیں پہلے بھی, تو انہیں ان حالات کا اندازہ ہے. اور جیسا کہ کچھ ڈیلیگیٹس نے, ہم جب میں نے ان سے بات کی تو بعد میں انہوں نے کہا کہ پاکستان اس طرح کے جو ہے بیانات کا جو ہے عادی ہو چکا ہے اور ہم اس طرح کے بیانات سنتے ہیں اور اس کا مثبت طریقے سے جواب دینا چاہتے ہیں. تو انہوں نے وہی, سرتاج عزیز نے وہی کیا, انہوں نے اپنی تقریر میں کہیں پر کوئی بہت ہارڈ ہٹنگ یا کوئی جواب دینے کی کوشش نہیں کی, انہوں نے بہت ہی ایک بالواسطہ طور پر اس کا حوالہ دیتے ہوئے صرف اتنا کہا پوری تقریر میں کہ کسی ایک ملک کو دہشت گردی کے لیے الزام دینا مناسب نہیں ہوگا, بہتر ہوگا کہ مسائل کی جلد تک پہنچا جائے. تو انہوں نے, ان کا پیغام یہ تھا کہ وہ صرف اس لیے شرکت کے لیے آئے ہیں کہ وہ جو ہارٹ آف ایشیا کانفرنس ہے اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں, وہ افغانستان کی مدد کرنا چاہتے ہیں, اس میں شریک رہنا چاہتے ہیں, اور اسی مثبت پیغام کے لیے وہ آئے تھے, اور اس میں وہ نہیں چاہتے کہ ان کے بیان سے یا کسی طرح کی کوئی بھی ایسی جو الزام تراشی یا بیانات سے کوئی کسی طرح کی تلخی پیدا ہو.
بھارت اور پاکستان کے تعلقات میں جو ایک کشیدگی ہے وہ عروج پہ ہے کئی مہینوں سے, اب تو ہو گئے ہیں تو. اور یہ کہا جا رہا تھا کہ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں پاکستان کی طرف سے سرتاج عزیز کا جانا بہت اہم ہے کیونکہ ایک بات چیت یا ایک رابطہ تو نکلے گا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی اس کا مثبت اثرات آپ کو نظر آئے ہیں؟ کچھ انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں, کچھ بات ہوئی ہے؟
دیکھیں, یہاں پہ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس یہاں بھارت میں اور یہاں پر آئے ہوئے امرتسر میں تمام جو صحافی تھے وہ اس کانفرنس کو افغانستان کے نقطۂ نظر سے زیادہ کہیں اس کو بھارت پاک کشیدگی کے پس منظر میں دیکھ رہے تھے, اور ساری توجہ اس بات پر بھی اس بات پر تھے کہ سرتاج عزیز کس سے ملتے ہیں, ان کی ملاقات کس سے ہوتی ہے, وہ کیا بیان دیتے ہیں. ان پر کئی طرف سے نظریں رکھی جا رہی تھیں کہ کہیں کسی سے, اگر وہ ایک منٹ کے لیے بھی کہیں کسی سے ملے تو وہ بھی اس کی تصویریں واٹس ایپ پر اور یہاں سوشل میڈیا پر چل رہی ہوتی تھیں. تو یہ یقینی طور پر جو انہوں نے پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان بھارت سے بات چیت کرنا چاہتا ہے, انہوں نے اپنی ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں بھی کشیدگی کا ذکر کیا. دلچسپ پہلو یہ ہے کہ کل وہ وقت سے جو ان کا مقررہ وقت تھا جو آج آنا تھا انہیں, لیکن وہ ایک دن پہلے آئے, और शाम में आते ही वो एक वजीर आजम की एक डिनर था जिसमें उन्होंने शिरकत की, जिसमें दूसरे मंदूबीन भी थे, और अगर के वजीर आजम से उनकी कोई ऐसी बातचीत वन ऑन वन तो नहीं हो सकी, लेकिन कल ये जरूर हुआ है कि जो भारत में कौमी सलामती के मुशीर हैं अजीत कुमार डोवाल, उनके साथ इनकी जरूर मुलाकात हुई है और वो कुछ देर चली है, और ये माना जाता है कि बहुत मुमकिन है कि जो यहाँ के सर्किल में यहाँ पर जो सफाती और जो सहाफती हल्के हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि शायद उन्होंने जब मुलाकात में, इस मुख्तसर मुलाकात में, बहुत मुमकिन है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को कोई पैगाम दिया हो या कोई मैसेज दिया हो। फिजा में थोड़ी सी कहीं ना कहीं पर जो सख्ती थी वो जरूर लचक पैदा हुई है, और ऐसा लगता है कि सताज अजीज के आने से पाकिस्तान की जो पोजीशन रही है कि बातचीत के लिए वो तैयार रहा है, और भारत की ये पोजीशन की वो बातचीत इस हालत में नहीं करेगा, मुझे लगता है कि इसमें कोशिश ये हो रही है कि किसी तरह इस तातुल को तोड़ा जाए, और थोड़ी सी शायद इसमें हल्की सी ही सही लेकिन कुछ पेशरफ हो सकता है कि हुई हो।
ये थे अमृतसर से हमारे नामनिगार शकील अख्तर। तो तवक्को की जा रही थी कि इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान पर तनकीद भारत की जानिब से आएगी, लेकिन सख्त अल्फाज अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी की तकरीर में सामने आए। इस पर मैंने बात की पाकिस्तान के साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से, उनसे पूछा कि वो सदर अशरफ गनी की इस तकरीर को कैसे देखते हैं।
उनकी जो तकरीर थी वो मुझे सुनकर बहुत अफसोस हुआ, वो भूल गए कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की किस तरह मदद की है, वो भूल गए कि हमारे भारत के साथ इस वक्त खासा तनाव है, लेकिन क्योंकि एजेंडे पे अफगानिस्तान था हम फिर भी गए क्योंकि अफगानिस्तान के अमन से हमारा अमन जुड़ा हुआ है।
अच्छा।
मैं समझता हूँ कि बहुत नामुनासिब गुफ्तगु की उन्होंने
जी, लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात की जो एक तारीख है उसमें सदर हामिद करजई के दौर में काफ़ी कशीदगी हो गई थी, लेकिन जब सदर अशरफ गनी आए हैं तो ये एक नया बाब कहा जा रहा था, बल्कि उन्होंने इसको एक तरजीह दी और पाकिस्तान भी आए, जो उनका पहला स्टेट विज़िट थे, भारत से पहले पाकिस्तान आए, तो उस वक्त से इस वक्त तक ये इनका रवैया क्यों बदला है? मतलब पाकिस्तान की भी कुछ जिम्मेदारी है इसमें?
देखिए उस पर बात की जा सकती है, लेकिन मेरी राय में उनका रवैया बदला है क्योंकि इस वक्त सदर अशरफ गनी दाखिली दबाव का शिकार है। इस वक्त अफगानिस्तान में उनकी और उनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव है अब्दुल्ला अब्दुल्ला साहब, उनकी एक फासलों में इजाफा हो रहा है, उनके अपने हाँ जो इस वक्त दहशतगर्दी है अफगानिस्तान के अंदर वो उनके काबू में नहीं आ रही, तो इंटरनल उनके जो प्रेशर्स हैं उससे तवज्जो हटाने के लिए और पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराने के लिए उनने ये कोशिश की है।
लेकिन क्या आप समझते हैं इसमें पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की भी किसी हद तक नाकामी है, पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी की?
देखिए मैं तो बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि मौजूदा हुकूमत की खारजा पॉलिसी मेरी समझ से बालातर है, क्योंकि आज तकरीबन हुकूमत को 4 साल होने को है कि वजीर खारजा तलाश नहीं कर पाए। हुकूमत वक्त जो है उसका पूरा फोकस जो है वो पैनमा करप्शन स्कैंडल पे तदारुक और बचाव के लिए है, और बहुत से गवर्नेंस के इश्यूज और इम्पोर्टेंट नेशनल इश्यूज जो हैं वो जो है वो इग्नोर हो रहे हैं।
अच्छा, ये अफगानिस्तान के सदर ने एक तरह से इल्ज़ाम लगाया है, भारत भी यही इल्ज़ाम लगाता आ रहा है दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, शिद्दत पसंदी के हवाले से, और साथ ये भी देखा गया कि दुनिया के और मुल्कों में कोई हमला होता है तो कोई ताल्लुक़ पाकिस्तान से भी नज़र आ जाता है, तो क्या ये सही होगा कहना कि ये तमाम इल्ज़ाम बिल्कुल ही बेबुनियाद हैं?
नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि दुनिया को देखना चाहिए कि पाकिस्तान ने इनसे ओहदा बरा होने के लिए और दहशतगर्दों से और दहशतगर्दी से निमटने के लिए इकदाम क्या उठाए। आप देखिए कि 1.5 लाख के करीब हमारी फौज जो है वो हमने मगरबी सरहद पर तैनात की। आप देखिए कि हमने बतदरीज पूरा जो ट्राइबल बेल्ट है एजेंसी टू एजेंसी उसको क्लियर किया। ज़र्ब अज़ब की दुनिया कि वर्ल्ड कैपिटल्स में तारीफ हुई है, तो पाकिस्तान ने एफर्ट किए हैं। हाँ, उसके बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं جو رخنا اندازی کرتے ہیں اور دہشت گردی کرتے ہیں اس سے ہم خود متاثر ہو رہے ہیں. اگر بھارت اور افغانستان مل کر پاکستان پر پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کے لیے ایک حکمت عملی بناتے ہیں وقت کے طور پر ان کو دکھائی دے گا کہ ان کی سفارتکاری نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے, لیکن زمینی حقائق تبدیل نہیں ہوں گے اور امن اور استحکام جو ان کی خواہش ہے وہ پوری نہیں ہوگی.
اچھا, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ آپ کا تو وسیع تجربہ ہے سیاست کا, آپ وزیر خارجہ بھی رہ چکے ہیں, تو اب پاکستان کو کیا کرنا چاہیے افغانستان سے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے؟
میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مزید افغانستان سے انگیج کرنا چاہیے, افغانستان کو بالکل یہ سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کوئی کچھ قوتیں وہ اپنے اندرونی مشکلات سے آنکھ چرانے کے لیے, جو کہ مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے, ان کا کندھا استعمال کر رہی ہیں, تو انہیں دور بین نگاہ سے دیکھنا چاہیے. ان کا پاکستان کے ساتھ بارڈر جڑا ہوا ہے, ان کی ساری تجارت بذریعہ پاکستان ہو رہی ہے, ان کی ریکنسٹرکشن میں پاکستان ایک رول پلے کر سکتا ہے. بارڈر مینجمنٹ افغانستان اور پاکستان نے مل کے کرنی ہے, نہ کہ بھارت نے اس میں کوئی رول پلے کرنا ہے, تو انہیں اپنی پالیسی پر, اپنے رویے پر نظر ثانی کرنی چاہیے.
یہ تھے پاکستان کے سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی. اور اسی کانفرنس کے تناظر میں میں نے بات کی کابل میں پاکستان کے سابق ملٹری اتاشے بریگیڈیئر سعد محمد سے. ان سے پوچھا کہ شدت پسند گروہوں کے حوالے سے پاکستان اور افغانستان کی شکایات ملتی جلتی ہیں, تو کیا ان کو روکنے کے لیے کوئی مشترکہ کارروائی نہیں کی جا سکتی؟
بالکل ہو سکتی ہے. پاکستان نے ابھی بھی کوشش کی ہے کہ جو وہ ہیں ابھی ان کے جو کچھ لوگ ہیں وہ پاکستان سے چلے گئے ہیں. ابھی جو ملٹری کمیشن کے جو کمیشن نظامی ہے وہ پاکستان جو ان کے سربراہ ہیں وہ پاکستان چھوڑ کے افغانستان کے ہیلمنڈ صوبے میں چلے گئے ہیں. جو ان کے سربراہ ہیں یہ اپنے نئے جو آئے ہیں بیت اللہ خونزادہ صاحب, یہ بھی پاکستان میں میرے خیال میں موجود نہیں ہیں. اور کچھ جو بیچ میں ہارڈ لائنر وغیرہ تھے وہ پاکستان میں پچھلے اگر آپ نے مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے پاکستان میں پکڑ لیے تھے, تو یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ وہ پاکستان جو ہے ایک دم ان کو بتا دے کہ کام کریں, وہ کہیں گے ہاں جی بالکل ہم کریں گے. اور پاکستان کا کوئی اثر رسوخ تو ہوگا یہ میں, لیکن اس کے لیے کچھ وقت چاہیے ہوگا. اور وہ میرے خیال میں جو مشکلات اشرف غنی صاحب پیدا کر رہے ہیں اس وقت, مجھے تو وہ لگتا ہے کہ وہ تو امن کے بالکل خلاف انہوں نے کوئی کام شروع کر دیا ہے, اور اس کے بڑے خطرناک نتائج ہوں گے ان کے لیے. کیونکہ اگر پاکستان نے یہ کام چھوڑ دیا تو یہ افغانستان میں جنگ ختم نہیں ہونے والی ہے. اس میں امریکہ جو ہے وہ مزید مداخلت کرے گا. اگر ٹرمپ صاحب کی بھی پالیسی کا مجھے نہیں پتا کہ وہ جب آئیں گے تو کیا پالیسی اختیار کرتے ہیں. اگر وہ افغانستان میں اپنی فوجی جو وہ ہے قوت اس میں اضافہ کرتے ہیں تو جنگ جو ہے وہ مزید زور پکڑ سکتی ہے. تو یہ پاکستان کے ساتھ پاکستان نے بہت صبر دکھایا, میرے خیال میں پاکستان نے کوئی ایسی بات نہیں کی. جو اشرف غنی صاحب جو اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں اس سے مجھے تو نہیں لگتا کہ ابھی بات چیت جو ہے یا پاکستان مزید تیار ہوگا افغانستان کی مدد کرنے کے لیے. جو اس وقت گٹھ جوڑ جو ہے اشرف غنی صاحب کے درمیان اور مودی صاحب کے درمیان, جو ہند اور افغانستان کے درمیان ہو رہا ہے, وہ جو پاکستان کے اندر اسپوائلر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو سخت موقف والے ہیں یہ انہیں کو تقویت دے رہے ہیں.
یہ تھے دفاعی تجزیہ کار ریٹائرڈ بریگیڈیئر سعد محمد. ادھر پاکستان کے صوبے بلوچستان سے تعلق رکھنے والی قوم پرست جماعت بلوچ نیشنل موومنٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان میں نومبر کے مہینے میں 119 آپریشن کیے. تفصیل سنیے کوئٹہ سے محمد کاظم کی رپورٹ میں.
کوئٹہ میں مقامی میڈیا کو جاری کیے جانے والے ایک بیان میں بی این ایم یعنی بلوچستان نیشنل موومنٹ کے ترجمان نے دعویٰ کیا ہے کہ نومبر کے مہینے میں بلوچستان کے مختلف علاقوں میں سیکورٹی فورسز کی جانب سے 119 آپریشن کیے گئے. پارٹی کے ترجمان کے مطابق ان آپریشنوں کے دوران 384 افراد کو حراست میں لینے کے بعد لاپتہ کیا گیا. ترجمان نے دعویٰ کیا کہ گزشتہ ماہ مجموعی طور پر 58 افراد مارے گئے. بی این ایم کے ترجمان نے الزام عائد کیا کہ ان میں سے 28 افراد سیکورٹی فورسز کے آپریشنوں میں ہلاک ہوئے, جبکہ باقی 30 افراد کی ہلاکت کے محرکات سامنے نہیں آ سکے. بی این ایم کے بیان میں بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان آپریشنوں کے دوران 68 گھروں کو جلایا گیا, جبکہ لوگوں کے مال مویشیوں کو لے جانے کا بھی الزام عائد کیا گیا ہے. ان الزامات کے حوالے سے میں نے بلوچستان کے وزیر داخلہ اور حکومت کے ترجمان سے رابطے کی کوشش کی لیکن ان سے رابطہ نہیں ہوا. تاہم اس سے قبل وہ لوگوں کو لاپتہ کرنے، تشدد زدہ لاشیں پھینکنے اور گھروں کو جلانے کے الزامات کو سختی سے مسترد کرتے رہے ہیں، اور حکومت بلوچستان کے ترجمان انوار الحق کاکڑ کا یہ موقف رہا ہے۔
سو کال اغوا نما گرفتاریوں کے جو الزامات ہیں اس کو میں کمپلیٹلی ریجیکٹ کرتا ہوں۔ میں پہلے بھی اپنے اس میں پالیسی ایکسپلین کر چکا ہوں کہ جو لیگل اپریہینشن ہے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی رائٹ ہے، اور وہ اس رائٹ کو ایکسرسائز کرتے رہیں گے جہاں جہاں ان کو چیلنج کیا جائے گا، اور اس بیچ میں اگر کسی نے ان پہ آتشی اسلحے سے حملہ آور ہونے کی کوشش کی تو ظاہر ہے اس کو وہ رسپونڈ کرتے ہیں، اور اس میں بعض اوقات کیجولٹیز بھی ہوتی ہیں۔
دوسری جانب نومبر کے مہینے میں سیکورٹی فورسز کی جانب سے مختلف علاقوں میں کیے جانے والے آپریشنوں کے بارے میں میڈیا کو معلومات بھی فراہم کی جاتی رہی ہیں۔
کوئٹہ سے یہ تھے محمد کاظم، سربین ابھی جاری ہے۔
آپ کے بعد بی بی سی کے ساتھ،
قوم آپ کی محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ کرکٹ ہے۔
اپنی آرا، مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے، انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا۔
حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے،
میرا نواز شریف اور رائل شریف، اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو۔
میری گزارش ہے بی بی سی سے،
میری سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی۔ پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 00925126111139 پر کال کر سکتے ہیں۔
اور اب کھیلوں کی خبریں سنیے سبا ناز سے۔
انڈیا کی خواتین کرکٹ ٹیم نے پاکستان کی خواتین ٹیم کو 17 رن سے شکست دے کر خواتین ایشیا کپ T20 ٹورنامنٹ جیت لیا ہے۔ بینکاک میں ہونے والے فائنل میں انڈیا نے مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 121 رنز بنائے، لیکن پاکستان کی خواتین ٹیم مقررہ ہدف کے تعاقب میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 104 رنز ہی بنا پائی۔ ادھر سڈنی میں آسٹریلوی کرکٹ ٹیم نے نیوزی لینڈ کو پہلے ون ڈے میں 68 رن سے شکست دے دی ہے۔ آسٹریلیا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 324 رنز بنائے، لیکن نیوزی لینڈ کی ٹیم مطلوبہ ہدف حاصل کرنے میں ناکام رہی اور 45 اوور میں 256 رنز پر ہی آؤٹ ہو گئی۔ اس میچ کی خاص بات آسٹریلوی کپتان سٹیون سمتھ کی سینچری ہے، وہ 164 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ دوسری جانب نیوزی لینڈ کی جانب سے مارٹن گپٹل نے بھی سینچری سکور کی اور 114 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ انگلش پریمیئر لیگ کلب مینچسٹر سٹی کے مینیجر پیپ گارڈیولا نے چیلسی کے خلاف میچ کے دوران اپنی ٹیم کے 2 کھلاڑیوں کے رویے پر معافی مانگی ہے۔ اس میچ میں چیلسی نے مینچسٹر سٹی کو 3-1 سے شکست دے دی، لیکن میچ اس لحاظ سے خاصا ہنگامہ خیز رہا کہ ریفری نے مینچسٹر سٹی کے 2 کھلاڑیوں کو ریڈ کارڈ دکھا کر باہر بھیج دیا۔ یہ کھلاڑی سرگیو آگیرو اور فرنانڈینو تھے۔ فرنانڈینو پر 3 میچز کی پابندی عائد کی گئی ہے، جبکہ آگیرو کو ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر 4 میچز کی پابندی کا سامنا کرنا ہوگا۔ اور فٹ بال کلب مینچسٹر یونائیٹڈ کے مینیجر ہوزے مورینیو پر یہ الزام سامنے آنے کے بعد کہ انہوں نے ٹیکس بچانے کے لیے بیرون ملک کمپنیوں میں لاکھوں پاؤنڈز منتقل کیے، برٹش حکام نے تحقیقات شروع کرانے پر زور دیا ہے، تاہم مورینیو نے اس الزام کی تردید کی ہے۔ اسپینش لیگ میں ریال میڈرڈ اور بارسلونا کے درمیان میچ ڈرا ہو گیا، اور گولف کے 14 بین الاقوامی مارکے جیتنے والے ٹائیگر وڈز آج بہماز میں ہونے والے ورلڈ چیلنج ایونٹ کا فائنل راؤنڈ کھیلیں گے۔
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی سبا ناز سے۔ ایک دوا کو ایچ آئی وی کے علاج کے لیے انقلابی دوا قرار دیا جا رہا ہے، یہ کیا ہے، کون سی دوا ہے، اس کی تفصیل سنیے گا سربین میں آگے چل کر۔ لیکن اس وقت سربین کے نصف پر وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا، سنیے نادیہ سلیمان سے۔
انڈیا کے شہر امرتسر میں ہارٹ آف ایشیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے افغانستان کے صدر اشرف غنی نے پاکستان پر شدت پسند تنظیموں کی پشت پناہی کرنے کا الزام لگایا ہے۔ پاکستان کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ افغان حکومت کو پاکستان کے خلاف بے بنیاد الزامات لگانے سے گریز کرنا چاہیے۔ ایران نے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے پاکستان اور انڈیا کے درمیان سالس کا کردار ادا کرنے کی پیشکش کی ہے۔ کیوبا کے انقلابی رہنما فیدل کاسترو کے جسد خاکی کی راکھ کے برتن کو سینٹیاگو شہر کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ اٹلی میں آج آئینی ریفرنڈم کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ ریفرنڈم کا مقصد ملک کے سیاسی نظام میں تبدیلی لانا ہے، جس کے تحت ملک میں سینٹ کا کردار کم ہو جائے گا جبکہ وفاق کے اختیارات میں اضافہ ہو جائے گا۔ فرانس میں حکام نے عوامی مقامات پر مذہبی علامات کی نمائش پر عائد پابندی کے تحت ایک پارک میں نصب حضرت مریم کا مجسمہ اتارنے کا حکم دیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین اب بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ برطانوی ادارہ صحت این ایچ ایس نے مریضوں کو ایک ایسی دوا دینا شروع کی ہے جو ایچ آئی وی کے انفیکشن میں مبتلا ہونے کے خطرے میں ڈرامائی کمی لا سکتی ہے۔ اس دوا کو ایچ آئی وی کے علاج کے لیے انقلابی دوا قرار دیا جا رہا ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنیے فراز ہاشمی سے۔
صحت عامہ کا برطانوی ادارہ این ایچ ایس اس سے قبل عدالت میں اس بنیاد پر مقدمہ ہار چکا ہے کہ یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے، تاہم اب کم از کم 10,000 لوگوں کو 3 سال طبی تجربے کے دوران پریپ نامی یہ دوا دی جائے گی۔ این ایچ ایس انگلینڈ کا کہنا ہے کہ اس سے انہیں اس بات کا تعین کرنے میں مدد ملے گی کہ اس دوا کو بڑے پیمانے پر کیسے فراہم کروایا جائے۔ پریپ ایچ آئی وائرس کو مرض پیدا کرنے سے پہلے ہی ناکارہ بنا دیتی ہے۔ اس پر فی مریض ماہانہ خرچہ 400 پاؤنڈ آتا ہے، اور ابتدائی تجربات سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ انفیکشن کے امکانات میں 86% کمی لا سکتی ہے۔ 10,000 لوگوں پر آزمائش سے واضح ہوگا کہ اسے صحیح لوگوں تک کیسے دستیاب کروایا جائے، یہ کتنی مقبول ثابت ہوگی اور مریض اسے کتنی مدت کے لیے استعمال کریں۔ این ایچ ایس انگلینڈ کے ایچ آئی وی گروپ کے چیئرمین ڈاکٹر ایئن ولیمز کہتے ہیں کہ فی الحال طبی تجربے میں ہزاروں ایسے لوگوں کو پریپ دی جا رہی ہے جنہیں ایچ آئی وی میں مبتلا ہونے کا سب سے زیادہ خطرہ ہے۔
یہ تھے فراز ہاشمی۔ ادھر پاکستانی باکسر محمد وسیم جنوبی کوریا میں ورلڈ باکسنگ کاؤنسل کے سلور ویٹ چیمپئن شپ میں اپنے ٹائٹل کی کامیابی سے دفاع کے بعد آج اپنے آبائی شہر کوئٹہ واپس پہنچ گئے ہیں۔ محمد وسیم کہتے ہیں کہ اب ورلڈ ٹائٹل جیتنے کے لیے وہ پر عزم ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
محمد وسیم نے گزشتہ اتوار کو جنوبی کوریا کے دارالحکومت میں فلپائنی باکسر گیمل موگرامو کو شکست دے کر اپنے ٹائٹل کا کامیابی سے دفاع کیا تھا۔ انہوں نے مقابلہ 112 کے مقابلے میں 114 پوائنٹ سے جیتا تھا۔ اس کامیابی کے بعد جب آج وہ کوئٹہ پہنچے تو ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے محمد وسیم اپنے اعزاز کا دفاع کرنے پر خوش تھے۔
پورے پاکستان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے قوم کا جنہوں نے میرے لیے دعائیں کی کہ آج میں یہ ٹائٹل ورلڈ چیمپئن بنا، الحمدللہ۔
محمد وسیم نے اس سال جولائی میں فلپائن کے باکسر جیترو اولیوا کو شکست دینے کے بعد ورلڈ باکسنگ کاؤنسل کا سلور فلائی ویٹ ٹائٹل اپنے نام کیا تھا، جبکہ سن 2014 میں کامن ویلتھ گیمز میں بھی چاندی کا تمغہ جیتا تھا۔ محمد وسیم کا کہنا ہے کہ 10 سال سے باکسنگ کے میدان میں پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنی عالیہ کامیابیوں کا سہرا کورین پروموٹر کو دیتے ہیں۔
مجھے اسٹل وہی کورین پروموٹر اسپانسر کر رہا ہے اور مجھے وہ فائٹس دلا رہے ہیں، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں مسٹر جاوید آفریدی کا جنہوں نے مجھے اسپانسر کیا میرے اپ کمنگ فائٹ کے لیے، تو انہوں نے مجھے اپنے پشاور ظلمی جو ہے اس کا ایمبیسیڈر بھی بنایا۔
حکومت کی جانب سے مناسب سرپرستی نہ ہونے کی وجہ سے محمد وسیم نے مایوسی کا اظہار تو کیا، تاہم ان کا کہنا تھا کہ وہ کئی ممالک کی جانب سے پیشکشوں کو ٹکرا چکے ہیں۔
جی بالکل، مجھے آفرز ہے کوریا سے، امریکہ سے کہ آپ ہمارے لیے کھیلیں۔ میں ایک پاکستانی ہوں اور الحمدللہ میں نے جو سارے ریجیکٹ کر دیے، اور میں نے کہا کہ میں اپنے ملک کو ہی ریپرزینٹ کروں گا کیونکہ میں نے اپنے ملک کے لیے کافی انٹرنیشنل میڈل جیتے ہیں، اور انشاءاللہ آخری دم تک میں اپنے ملک کو ہی ریپرزینٹ کروں گا۔
محمد وسیم نے بتایا کہ وہ سلور فلائی ویٹ ٹائٹل جیتنے والے پہلے جنوبی ایشیائی کھلاڑی ہیں۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور اب سنتے ہیں وسط اللہ خان کا ہفتے وار کالم بات سے بات۔
جب کوئی اجنبی آپ کو کال کر کے اچھی اچھی خوشگوار باتیں کرتا ہے تو کیا آپ جواباً یہ نہیں کہتے کہ جناب والا خدا آپ کو بھی زندگی بھر کامران کرے، آپ جب بھی کراچی تشریف لائیں تو ملاقات کا شرف بخشیے گا، آپ جب چاہیں مجھے فون کر سکتے ہیں، خدا آپ کو اور آپ کے شاندار خاندان کو سلامت رکھے، اپنے باصلاحیت احباب کو بھی میرا سلام کہیے گا۔ اگر وہ اجنبی آپ کے مروتی جذبات کے ایک ایک لفظ کو حقیقی سمجھتے ہوئے کبھی صبح 6 بجے کبھی رات 2 بجے کال کرنا شروع کر دے اور آپ سے کہے کہ جناب آپ ہی نے تو کہا تھا کہ میں جب چاہے کال کر سکتا ہوں، کیسا لگے گا آپ کو؟ جب آپ کے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو کیا اسے دروازے تک رخصت کرتے ہوئے اخلاقاً یہ نہیں کہتے کہ حضور یہ غریب خانہ آپ ہی کا ہے، جب چاہیں تشریف لا سکتے ہیں؟ اگر وہ مہمان آپ کی اس خوش خلقی کو لفظ بلفظ لے کے ہر دوسرے تیسرے روز آپ کے گھر کی گھنٹی بجانا شروع کر دے اور آپ کے ماتھے پہ ناگواری کی شکنیں دیکھ کے کہے کہ جناب والا آپ ہی نے تو کہا تھا کہ یہ غریب خانہ میرا بھی ہے، مجھے کیا معلوم کہ آپ ایسے ہی عادتاً کہہ رہے تھے؟ کوئی جاذب نظر خاتون بس اسٹاپ پہ کھڑی اپنے خیالات میں منہمک تھیں، ایک سردار جی دو بار ان کے قریب سے گزرے اور تیسری بار گزرتے ہوئے پوچھا مینوں پچھاڑیا؟ خاتون نے کہا نہیں تو۔ سردار جی نے کہا کمال ہے، دو واری تہاڈے سامنے تو لنگے آواں پھر بھی بگانے ہو۔ پشتوں کی ایک مثال ہے کہ کاش مجھے پہلے معلوم ہوتا کہ تیرے تو تین دانت مستقل ہی منہ سے باہر نکلے رہتے ہیں تو میں تیری مروت میں ہنستے ہنستے یوں بے حال نہ ہوتا۔ سفارتکاری میں تو اور بھی زیادہ مروتی آداب برتے جاتے ہیں، اگر ایسا نہ ہو اور ہر بات کو ہو بہو لے لیا جائے تو سوچئے کیسے کیسے مسائل کھڑے ہو جائیں۔ مثلاً ہر سعودی بادشاہ کہتا ہے کہ پاکستان سگا بھائی ہے، اگر کوئی پاکستانی وزیر اعظم یہ سوچنے لگے کہ سگا ہونے کے ناطے تیل کے آدھے کنویں ہمارے ہیں تو اندازہ لگائیے کہ سعودیوں پہ کیا گزرے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے تائیوان کی صدر سائی اینگ وین کی مبارکبادی کا فون وصول کرتے ہوئے ان سے دو طرفہ دفاعی، اقتصادی اور سیاسی تعاون بڑھانے کی بات کی، تو کیا صدر سائی وین اس گفتگو کی بنیاد پہ یہ سوچنے لگیں کہ امریکہ نے 40 برس سے جاری اپنی ون چائنا پالیسی ترک کر دی؟ ٹرمپ نے میاں نواز شریف کی تہنیتی کال وصول کرتے ہوئے یقیناً میاں صاحب کو ایک شاندار لیڈر قرار دیا ہوگا۔ ٹرمپ کے نزدیک یقیناً پاکستانی عوام اعلیٰ ترین صلاحیتوں سے مالا مال ہوں گے اور ٹرمپ یقیناً پہلی فرصت میں پاکستان کا دورہ کرنے کے لیے بیتاب ہوں گے۔ مگر اب سے پہلے وزیر اعظم ہاؤس کے میڈیا سیل نے کتنے عالمی رہنماؤں سے ٹیلی فونک گفتگو کا پورا متن شائع کیا؟ اس متن کی ڈرامائی اشاعت کے بعد وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنسٹ نے کہا کہ پاک امریکہ تعلقات ایک پیچیدہ معاملہ ہیں، مناسب ہوگا کہ ٹرمپ یا ان کی عبوری ٹیم غیر ملکی رہنماؤں سے رابطے سے پہلے محکمہ خارجہ سے رابطہ کر لیا کرے۔ اب وزیر اعظم کے معتمد برائے امور خارجہ طارق فاطمی واشنگٹن جا رہے ہیں، وہ ٹرمپ کی ٹیم سے بھی ملیں گے، شاید یہ تصدیق بھی کریں کہ ٹرمپ نے میاں صاحب کو جس طرح ایک اچھی شہرت کا حامل ایسا شاندار شخص کہا ہے جس کی کامیابیوں کے چرچے ہر طرف ہیں، تو کہیں یہ طنز تو نہیں؟ کیا واقعی ٹرمپ ایسا ہی سمجھتے ہیں؟ کیونکہ میاں صاحب پاکستانیوں کے منہ سے تو ایسے شاندار، جاندار، زبردست جملے سننے کو ایک عرصے سے ترس رہے ہیں۔ شاید فاطمی صاحب ٹرمپ ٹیم سے یہ درخواست بھی کریں کہ جو گفتگو ٹرمپ نے فون پہ کی اگر ہو بہو نہیں تو کم از کم اس کا خلاصہ ہی ٹویٹ کر دیں، تاکہ یہ خلاصہ از قسم عمران خان و بلاول بھٹو کے منہ پہ مارا جا سکے اور پاکستانی محکمہ خارجہ کے ریکارڈ کا حصہ بھی بن سکے۔
اور وسط اللہ خان کا یہ کالم اگر آپ پڑھنا چاہیں تو یہ موجود ہے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر۔ آئیے اب سنتے ہیں آپ کا خط ملا۔
سامعین کی ڈاک پر مبنی پروگرام پیش خدمت ہے آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے،
اور میں ہوں زہا جواد، میرا بھی سلام قبول کیجیے۔ ملتان سے ہمارے سامع عامر رضا لکھتے ہیں، 1947 میں برصغیر کی تقسیم کا ایک جواز یہ بھی پیش کیا گیا تھا کہ ہندو اور مسلمان دو ناراض بھائیوں کی طرح ایک ہی چھت تلے رہنے پر مجبور کیے گئے تو ان میں آئے دن فساد پھوٹتا رہے گا، لیکن اگر دونوں اپنا گھر الگ الگ کر لیں تو صلح صفائی کے ساتھ زندگی بسر ہوگی اور آپس میں بھائیوں جیسا میل جول برقرار رہے گا۔ لیکن عملاً جو کچھ ہوا وہ اس کے بالکل برعکس تھا۔ 1947 کے بعد سے چار مرتبہ دونوں ملکوں کا فوجی ٹکراؤ ہو چکا ہے، جن میں دو موقع تو باقاعدہ جنگ کے تھے۔ امن و امان کے جو وقفے بیچ میں آئے ان میں دوستی کی فضا پیدا ہوئی، طالب علموں اور فنکاروں کے تبادلے ہوئے، باہمی کاروبار کی راہ ہموار ہوئی۔ لیکن جو ہی تعلق بہتری کی طرف گامزن ہوتے ہیں کوئی شوشہ کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی کارگل کا ایڈونچر اور کبھی شدت پسند حملے۔ اتنی سی بات تو ہائی اسکول کا طالب علم بھی سمجھ سکتا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے بجٹ کا ایک بڑا حصہ جنگی ساز و سامان کی نظر ہو رہا ہے، جبکہ دونوں ملکوں کی آبادی کا ایک بڑا حصہ خط غربت سے نیچے زندگی بسر کر رہا ہے۔ آخر جدید ترین ہتھیاروں کے امبار لگا کر ہم کس طرح کی خوشحالی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ہماری اس جنگی پالیسی کا فائدہ صرف اسلحہ ساز ملکوں کی جنگی فیکٹریوں کو پہنچ رہا ہے، جن کی آمدنی کا ذریعہ ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ کے ڈکٹیٹر ہیں، یا پھر خلیجی ممالک کے وہ حکمران جو اپنی بادشاہی بچانے کے لیے ساری قوم کو قربانی کا بکرا بنا رہے ہیں۔ سعودی عرب آج دنیا میں مغربی اسلحے کا سب سے بڑا خریدار ہے، محض اس لیے کہ سعودیہ کا شاہی خاندان اپنے تخت بچانا چاہتا ہے۔ اسے نہ تو اپنے عوام کی پرواہ ہے اور نہ ہی ان ہندوستانی اور پاکستانی مزدوروں کا کچھ خیال ہے جو گھر بار سے دور تپتے صحراؤں کی خاک چھان رہے ہیں۔ ان مزدوروں کو کئی ماہ سے تنخواہیں نہیں ملیں اور وطن میں بیوی بچے بھی غربت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے حکمرانوں کو عالمی حالات پر ایک نگاہ ڈالنی چاہیے اور باہمی جنگ و جدل کے ذریعے امریکہ اور یورپ کی اسلحہ ساز فیکٹریوں کا اعلی کار نہیں بننا چاہیے۔ دونوں ملکوں کے عوام کی بہتری اسی میں ہے۔
ایک مفصل خط کے لیے شکریہ عامر رضا صاحب۔ آپ نے درست کہا کہ اسکول کا ایک اسٹوڈنٹ بھی اس صورتحال کو سمجھ سکتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اسکول کے طالب علم کو چونکہ اپنی کرسی بچانے کی فکر نہیں ہوتی، اس لیے وہ صورتحال کا تجزیہ منطقی طور پہ کر سکتا ہے، لیکن جن عاقل و بالغ لوگوں کا مسئلہ اپنے ذاتی اقتدار کو بچانا ہو، وہ منطق کی زبان نہیں سمجھتے بلکہ اپنے جذباتی نعروں سے عوام کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔
اور یہ اگلا خط بھی اسی موضوع پر ہے۔ ملیشیا سے عبدالعزیز سمر لکھتے ہیں، امریکہ کے انتخابات کا تفصیلی احوال نشر کرنے پر سامعین کا شکریہ قبول فرمائیے۔ ٹرمپ صاحب کی جیت جتنی غیر متوقع تھی اتنی ہی مایوس کن اور تشویشناک بھی تھی۔ اس جیت سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ عوام ایشیا کے ہوں یا امریکہ کے، انہیں غیر حقیقی خطروں سے ڈرا کر اپنے حق میں ووٹ لے لینا بہت آسان ہوتا ہے۔ جس طرح کے نعرے لگا کر ٹرمپ صاحب اقتدار میں آئے ہیں، اگر ان پر عمل شروع ہو گیا تو اسلامی ملکوں پر ایک مسلسل عذاب نازل ہونے لگیں گے۔
سمر صاحب، الیکشن جیتنے کے لیے جس طرح کے نعرے درکار ہوتے ہیں وہ فتح کے بعد بیکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ حکومت میں آنے کے بعد امیدواروں کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، انہیں پوری قوم کی رہنمائی کرنی ہوتی ہے اور دنیا بھر کے ملکوں سے تعلقات استوار کرنے ہوتے ہیں۔ اس لیے ٹرمپ صاحب نے جو کچھ اپنی انتخابی مہم کے دوران کہا تھا اس کو حتمی پالیسی مت سمجھیے اور سن 2017 کے آغاز کا انتظار کیجیے، جب نئے صدر عملاً اپنا کام شروع کر دیں گے۔
ہمارے پرانے سامع اور مستقل مکتوب نگار اسلم بروہی اپنے تازہ مکتوب میں لکھتے ہیں، آپ کی بین الاقوامی نشریات آج کل گھریلو نشریات سے زیادہ ہو گئی ہیں، یعنی آپ پاک و ہند کی بجائے اب یورپ، امریکہ اور افریقہ کی خبریں زیادہ دیتے ہیں۔
جی نہیں بروہی صاحب، ہم تو اپنی خبروں اور تبصروں میں ہمیشہ ایک توازن قائم رکھتے ہیں۔ خبروں کی شمولیت ان کی اہمیت کے حساب سے ہوتی ہے۔ پچھلے دنوں جب امریکہ میں صدارتی انتخاب کی مہم جاری تھی تو ظاہر ہے کہ وہاں کی خبریں زیادہ نشر ہو رہی تھیں۔ اس سے پہلے جب برطانیہ میں ریفرینڈم ہو رہا تھا تو وہی خبر سرخیوں میں تھی۔ لیکن عمران خان کی تحریک کے دنوں میں آپ نے ہماری اسلام آباد کی رپورٹنگ بھی ملاحظہ کی ہوگی، اور جب کراچی دنیا بھر کی نگاہوں کا مرکز بنا ہوا تھا تو ہم وہاں سے بھی پل پل کی خبر آپ تک پہنچا رہے تھے۔
خط کے آخر میں بروہی صاحب لکھتے ہیں، کبھی کبھی سیاسی خبروں کی بھرمار سے دل گھبرا جاتا ہے، ایسے میں کچھ ہلکا پھلکا مواد نشر ہو تو سامعین کی تسلی کا باعث بنے گا۔
حضور، سیاسی خبروں کی خواہ کتنی بھی بھرمار ہو، ہم فیفی ہارون کا پروگرام اور نصر جہاں کا بالی ووڈ راؤنڈ اپ تو باقاعدگی سے نشر کرتے ہیں، اور وسط اللہ خان کا ہفتہ وار کالم تو سیاسی ہوتے ہوئے بھی آپ کو پوری تفریح فراہم کرتا ہے۔
اور وسط اللہ خان کا ذکر ہمارے اگلے خط میں بھی ہے۔
اچھا جی، پڑھیے۔
پرانا شہر کھاڑک سے علی خان اور یعقوب کھوسا لکھتے ہیں، ہم پہلی بار خط لکھ رہے ہیں لیکن عرصہ دراز سے آپ کے خاموش لسنرز ہیں۔ ہمارا سب سے پسندیدہ پروگرام وسط اللہ خان کا ریڈیو کالم ہے، جسے ہم ریکارڈ کر لیتے ہیں اور پھر بار بار سنتے ہیں اور سناتے ہیں۔ ہر مرتبہ کالم کا مزہ پہلے سے زیادہ آتا ہے، کیونکہ کہیں کہیں ان کی طنز اتنی گہری ہوتی ہے کہ پہلی بار ہمارے سر سے گزر جاتی ہے، لیکن دوسری یا تیسری بار سننے پر اس کے اسرار کھلتے ہیں۔ ریکارڈ شدہ کالم جب ہم اپنے ہمسایوں اور دوستوں کو سنواتے ہیں تو وہ کئی ایسے نقطوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں جن پر ہماری توجہ نہیں گئی ہوتی۔ ویسے پروگراموں کو ریکارڈ کرنے کی اصلی وجہ یہ تھی کہ ہمارے علاقے میں بجلی کا نظام بہت گڑبڑ ہے، حکومت کی طرف سے لوڈ شیڈنگ میں کافی کمی کر دی گئی ہے، لیکن محکمہ بجلی کے لائن مینوں نے اپنی زیادتیوں میں کوئی کمی نہیں کی اور ان کا سلوک عوام کے ساتھ دشمنوں جیسا ہے۔ جب تک محکمہ بجلی کے کارکن عوام کے ساتھ انسانی سلوک نہیں کریں گے، بجلی کی سپلائی ٹھیک نہیں ہوگی۔
یہ عمل قابل تعریف ہے کھوسا صاحبان کہ حکومت نے وعدے کے مطابق لوڈ شیڈنگ میں کافی کمی کر دی ہے، لیکن آپ کا یہ کہنا درست ہے کہ ان سرکاری اقدامات کے ثمرات عوام تک پہنچانے کے لیے سرکاری کارندوں کو بھی بہتر کارکردگی دکھانی پڑے گی۔
تھری میر واسے عرفان حکمت شر نے شکایت کی ہے کہ سندھ کی پبلک سروس کمیشن میں میرٹ کا خیال نہیں رکھا جا رہا اور سفارشی کلچر پورے زور و شور سے پروان چڑھ رہا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اگر مستقبل کے معمار سفارشی بنیادوں پر منتخب کیے جائیں گے تو پھر قوم کے مستقبل کا کیا ہوگا؟
اور آپ کے اسی سوال میں دراصل اس کا جواب بھی پوشیدہ ہے حضور، یعنی اگر مستقبل کے معمار سفارشی بنیادوں پر منتخب کیے جائیں گے تو پھر قوم کا مستقبل تباہ کن ہوگا۔
بنگلہ بازار ضلع گوادر سے شبیر احمد لکھتے ہیں، میں 1995 سے آپ کی نشریات سن رہا ہوں۔ سن 2009 میں نے آپ کو ایک سوال روانہ کیا تھا جس کا آپ نے مفصل جواب فراہم کیا اور مجھے کاملاً مطمئن کر دیا۔ آج بھی میں آپ کو ایک سوال ارسال کر رہا ہوں، امید ہے آپ مجھے مطمئن کر سکیں گے۔
شبیر صاحب، ہم آپ کے سوال کا جواب ضرور دیں گے، لیکن آج نہیں، کیونکہ آج ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔
سامعین، آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہیں، فرمائش کرنا چاہیں، ہمارے کسی پروگرام پر تبصرہ کرنا چاہیں یا ہمیں کوئی مشورہ ارسال کرنا چاہیں تو ہمیں خط ضرور لکھیے۔ ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست خاتمے کو پہنچی۔
آئندہ اتوار کی شام پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے زہا جواد اور عارف بغار کو اجازت دیجیے۔
بات بی بی سی کے ساتھ۔
پی ٹی آئی حکومت کو چاہیے کہ یہ مہم موقع پر موجود تھے، ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے۔
اپنی آرا، مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے، انہیں بہت جلد ہفتہ وار سلسلہ آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا۔
کبھی کبھار آتے ہیں ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے۔
میں وزیر پانی اور بجلی ہوں۔
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو۔
میری گزارش ہے بی بی سی سے،
میرا سوال یہ ہے،
پروگرام نہیں سن پاتے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ نمبر ہے 0800-222-275۔ موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی۔ پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین، آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 0092-5126-111-39 پر کال کر سکتے ہیں۔
سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کی ایک معروف اداکارہ سروت گیلانی ٹی وی سکرینز پر کئی رولز میں دیکھی جا چکی ہیں، لیکن ان دنوں ان کا ایک ڈرامہ سیریل سیتا بھاگری کافی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اس ڈرامے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کی اقلیتوں کے مسائل کے بارے میں ہے۔ ہمارے ساتھی فیفی ہارون نے سروت گیلانی سے اس ڈرامے میں ان کے کام پر اور ان کی دیگر مصروفیات پر بھی بات کی ہے۔
یہ جو ہمارے ملک پاکستان کے پرچم میں سفید رنگ ہے نا جی، ہمارا وہ بالکل ہمارا۔
سرور، آپ کا ڈرامہ سیتا باغری آج کل ٹیلی ویژن پہ چل رہا ہے، یہ نیا آئیڈیا ہے کہ ایک ڈرامہ جو ایک مائنورٹی کمیونٹی پہ فوکس کر رہا ہے پاکستان پہ، یہ ہندو کمیونٹی پہ، تو اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟
پاکستان میں ایسی بہت ساری مائنورٹیز ہیں جو ہمارے ساتھ رہتی ہیں، جو ہمارے دوست ہیں، جو ہمارے جاننے والے ہیں۔ سو دیر آر لارج پارٹ آف آر لائفز اینڈ دس از ریٹن اینڈ ڈائریکٹڈ بائی اقبال حسین، اور اقبال صاحب نے نیوز میں بہت کام کیا ہے اور انہوں نے لائف کو بالکل اپنے سامنے دیکھا ہے، برا، اچھا، دھماکے دار، پرسکون، ہر قسم کا، اور انہوں نے یہ دیکھا کہ مائنورٹیز ہیں لیکن ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا، ان کی کوئی سٹوری نہیں بتاتا، وہ کیا سوچ رکھتے ہیں ایز اے پاکستانی مائنورٹی، تو وہ بھی پاکستان کو اتنا ہی پیار کرتے ہیں جتنا ہم لوگ کرتے ہیں،
ظاہر ہے کیونکہ وہ پاکستانی ہیں۔
یہ ایک ہندو پاکستانی کمیونٹی کے بارے میں پلے ہے سیتا باغڑی، اور باغڑی ایکچولی ایک کلین ہے، یہ ایک ایسی کمیونٹی ہے جو تھوڑی لو آتی ہے اسٹیٹس میں، ان کے پاس اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنے کی سہولیات نہیں ہے، وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے۔ مگر سیتا ایک ایسی لڑکی ہے جو پڑھنا چاہتی ہے, جو علم کو پھیلانا چاہتی ہے. اور
سیتا کے کردار میں ایسی کیا چیز ہے جو آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے کہ آپ نے سوچا کہ یہ کردار مجھے کرنا ہی ہے؟
سیتا جو ہے وہ دوسری لڑکیوں کے بارے میں بھی سوچتی ہے, ان کی خوشحالی کے بارے میں سوچتی ہے, ان کے آگے آنے والے مستقبل کے بارے میں سوچتی ہے, جو آج کل شاید کم لوگ سوچتے ہیں کیونکہ وہ اتنے بزی رہتے ہیں اپنے ہی زندگیوں میں. بہت سارے ایسے ان سنگ ہیروز ہیں ہمارے جو کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ. تو سیتا ایجوکیشن میں بلیو کرتی ہے, یونٹی میں بلیو کرتی ہے, اور چاہتی ہے کہ سب اسی طرح سوچیں.
میں نے جو ایپیسوڈ دیکھے کافی گلوسی ہیں. گلیمرس ایلیمنٹ بھی کافی زیادہ ہے, دا کاسٹیومز, دی آؤٹ فٹس, وہ بھی چلیں اب ٹھیک. ظاہر ہے سیریل آگے تو بڑھے گا, ہمیں پتہ ہے کہ ہندو لڑکیاں جو ہیں انہیں فورسبلی بھی کنورٹ کیا جاتا ہے, تو اس قسم کے ایشوز کیا یہ سامنے آئیں گے؟
نہیں جی, ناٹ ریئلی. دس از اے اسٹوری اباؤٹ لو بٹوین ٹو پیپل, ایکچولی تھری, اینڈ اس میں اتنا پولیٹیکل سائڈ اس کا نہیں لیا گیا. اے فیو ایشوز اور کچھ چیزیں جو کمیونٹی کی سوال جواب ہوتے ہیں وہ ڈالے ہیں,
جو کینوس ہے ادھورا نہیں رہ جاتا.
دیکھیں جی, اگر ہم بہت سیریسلی اس ڈائریکشن میں لے جاتے تو آئی فیل کہ یہ بہت ہی ایک پولیٹیکل ایک چیز بن جاتی, کیونکہ آلریڈی دیر از سو مچ نیگیٹیوٹی اباؤٹ دیز تھنگز. تو اس کی پازیٹیو سائڈ بھی تو ہے, یہ کیوں نہیں ہے, ہمارے ڈفرینسز کیا ہیں, صرف انہیں پہ بات کریں تو کبھی یہ اور اسٹوری سامنے نہیں آئیں گی.
اچھا,
یہ اور کہانیاں آئی فیل جو اچھی ہیں جو ہیں ان کی کمیونٹی میں. سیتا باگری کی کہانی, ایک باگری کلین اور اس کے اندر سادے لوگ, پیار اور دشواریوں کے ساتھ جو تکلیفیں ہیں ان کی, اور وہ آپ کو نظر آئیں گی ایز اے مائنورٹی فیس کرتے ہیں, بٹ پرائمریلی ایک تھوڑا مٹھاس کی طرف ہے یہ.
جوانی پھر نہیں آنی میں آپ نے ایک کیریکٹر پلے کیا تھا ایک پختون لڑکی کا جو بہت ہی لوگوں میں پاپولر ہوا. میرا خیال آپ کا بیک گراؤنڈ بھی یہی ہے, تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یو ہیو اے نیچرل فلیئر فار کامیڈی؟
آئی لو ایکٹنگ, چاہے وہ ہنسانا ہو یا رلانا ہو, دونوں چیزیں بہت دل سے آنی چاہیے. میرا ددیال پشاور سائڈ سے ہے, بٹ وی آر ناٹ پشتون.
اسی لیے آپ نے مذاق اڑایا اور بچ بھی گئی.
جی, سو آئی نیو دی ایکسنٹ بیکاز میں نے ہمیشہ اپنے یو نو سب کو دیکھا ہے اس ایکسنٹ میں, سنا ہے اپنے ابو کو, سنا ہے بھائیوں کو, سنا ہے, تو وہ آسان تھا میرے لیے. ایز این آرٹسٹ میں مینوفیکچر کرتی ہوں ایک کیریکٹر. جب مجھے ایک رول ملتا ہے مجھے بہت مزہ آتا ہے کہ ایک میں کیریکٹر کو ڈریس اپ کروں, ایسی اس کی باڈی لینگویج ہوگی, اس طرح بولے گی.
اینڈ بڑا مزیدار رول بھی تھا نا, آپ وہ گن لے کے آ جاتی تھی
بہت. اینڈ یو نو آئی ٹیل یو, میری دادی ایکچولی ڈڈ دیٹ. تو اس کیریکٹر کے بہت سارے فیسٹس ایسے ہیں جو میری اپنی فیملی سے آئے ہیں. دادا کو ایک دفعہ میری دادی ریسکیو کرنے گئی تھی گن کے ساتھ گھوڑے پہ.
سو آپ کو ورثے میں یہ ملا ہے؟
یو کڈ سے دیٹ.
مہربان قدردان, ابھی ختم نہیں ہوئی کہانی, بیکاز جوانی پھر نہیں آنی.
پھر آپ سیکول میں ہیں, جو ایک سیکول میرا خیال اس وقت بن رہا ہے جوانی پھر نہیں آنی کا.
جی, ذکر ہوا ہے انفارملی شاید,
مگر آپ کرنا چاہیں گی یہ رول پھر سے؟
اس میں کچھ بہت ڈفرینٹ ہونا چاہیے, پھر میں دوبارہ یہ رول شاید کرنے کا سوچ سکوں.
آپ کا ایک بیٹا ہے, اور یہ میں نے دیکھا کہ آپ کی تصویریں اس وقت ریڈ کارپٹ پہ بھی جب آپ پریگننٹ تھیں کہ بہت ہی آپ گلیمرس, آپ نے ایک شمرنگ سا ایک وہ پہنا ہوا تھا شارٹ ڈریس اینڈ ریڈ کارپٹ. جب خواتین ایکسپیکٹنگ کر رہی ہوتی ہیں تو وہ ذرا خود کو ٹون ڈاؤن کر دیتی ہیں, مگر آپ نے تو بالکل ایک یو نو یو وور ویری سیکسی ڈریس.
آئی فیل دا ون یو ٹاکنگ اباؤٹ واز اے برانڈ, دا ایف پی ڈبلیو میں اس کی اوپننگ تھی اینڈ آئی واز دیئر برانڈ امبیسڈر. اس کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ مدرہڈ از بیوٹیفل, وی شوڈ امپریس اٹ. آئی ڈونٹ ہائیڈ مائی سیلف نو میٹر واٹ آئی ایم گوئنگ تھرو. I wouldn't want to cover myself up, or theek hai ek, you know, normally days mein I'm just covered and I'm natural kurte aur ye wo, but at an event if I am pregnant I would embrace it rather than hide it.
Aapne ye bhi kaha ek interview mein کہ آئی ول کنٹینیو ورکنگ آفٹر ہیونگ اے بیبی, کہ میں کام ضرور کروں گی اور دنیا رک نہیں جاتی جب آپ ایک ماں بن جاتی. ایک ماں بن کے کچھ آپ بدلی ہیں, آپ کی دنیا بدلی ہے؟
جی میری دنیا بدل گئی ہے ایکچولی, کیونکہ اب ہر چیز ان کے ریوالو کرتی ہے اسکیڈول پہ اور ان کے ایئرز جو آنے والے ہیں. ماں بننا صرف تبھی پتہ چلتا ہے جب ایکچولی آپ ماں بنتے ہیں, تو بہت ساری چیزیں چینج ہو جاتی ہیں اور خود ہی ہو جاتی ہیں. ون ڈزنٹ ہیو ٹو میک این ایفرٹ, بٹ وین آئی ایم ورکنگ میں بہت فیل کرتی ہوں گلٹی, چاہے میں 3 گھنٹے کے لیے نکلی ہوئی یا 6 گھنٹے کے لیے نکلی ہوئی ہوں. میں جب بھی نہیں ہوتی ان کے اراؤنڈ, بیکاز میں نے کام اسٹارٹ کیا وین ہی واز 8 منتھس اولڈ, تو میرا کافی اٹیچمنٹ کا ٹائم ان کے ساتھ گزرا اور یو نو تھوڑا ڈیفیکلٹ تھا میرے لیے ایز اے بیبی. آئی ایم شیور ان کے لیے بھی ڈیفیکلٹ تھا کہ میں ان کو چھوڑ کے جا رہی ہوں امی کے پاس یا دادی کے پاس. میں اب جب سوچتی ہوں تھوڑا کیئرلیس ہو کے کبھی کسی چیز کے بارے میں, تو آئی ریمائنڈ مائی سیلف آئی ہیو اے کڈ, آئی ہیو ٹو بی ریسپانسبل, مجھے ہر چیز دیکھ کے چلنی ہے, دیکھ کے ڈیسیجن لینا ہے, کیونکہ آئی ہیو اے بیبی. میرے پروجیکٹس بھی, مجھے بہت اچھی فلم آفر ہوئی جو میں نہیں کر سکی, وہ ٹائم روحان کا ٹائم تھا. سو یا ورک نو ورک بیبی کمز فرسٹ.
ایک طرح سے آپ کی جو پرسنل لائف ہے وہ پبلک میں جی گئی ہے, کیونکہ آپ کی پہلی بھی شادی ہوئی تھی, پھر آپ دوسری دفعہ آپ کی شادی ہوئی. ون ہیئرز اے لاٹ اباؤٹ کہ آپ کی جو یور سیکنڈ میرج جو ہے وہ اتنی لو میں ڈوبی ہوئی ہے, مگر آپ کی پہلی جو شادی تھی وہ ذرا مشکل وقت تھا آپ کے لیے.
جی اچھا فہد, مائی کرنٹ ہسبینڈ,
کرنٹ ہوپ فلی فیوچر ایز ویل,
انشاءاللہ فیوچر, فہد جو ہے وہ میری زندگی کا اور میں ان کی زندگی کا ایکچولی پہلا پیار ہے. سو وی نیو ایچ ادر لائک ان 1997-8 اس طرح کر کے, تو میں ان کو بہت پہلے سے جانتی ہوں. اور پھر ہماری بیچ میں لڑائی ہو گئی, بڑی فلمی سٹوری ہے جی, میں
بہت ہی فلمی سٹوری, اسی پہ فلم بنا دیں آپ میرا خیال.
ایکچولی بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں لائک ثاقب ملک کہتے ہیں یا سلطانہ صدیقی آلسو وانٹس ٹو اون دس سٹوری. سو ہم پہلے ملے تو کافی سال دوستی رہی, پیار رہا, جدا ہو گئے. میں انڈس ویلی میں پڑھتی تھی, وہ میڈیکل اسکول میں پڑھتے تھے, تو دیر واز اے بیڈ سیپریشن. سو وی ور آن اے ریباؤنڈ, ایٹ لیسٹ آئی واز ریباؤنڈ. میں نے ود ان 6 مہینے دا فرسٹ پرسن ہو آسکڈ می,
مطلب جو خواتین یا جو لڑکیاں یہ انٹرویو سن رہی ہیں ان سے یہ کہا جائے کہ ریباؤنڈ پہ شادی نہیں کرنی چاہیے.
نہیں, بالکل بھی نہیں کرتے. اوف, آنکھوں پہ پٹی بندی بھی ہوتی ہے.
گھوم پھر کے آپ واپس آ گئیں آپ صحیح جگہ.
آپ یقین مانے 7 سال بعد he also got married and then we both hum se nahi hua aur main after about a year udhar se nikal gayi and he stayed in that for a while. 3-4 saal baad wo nikal gaye aur phir eventually hum kahin na kahin takar gaye, khud hi hamari phir se dosti ho gayi.
جو ہونا تھا وہ ہو گیا.
ہم ڈینائل میں تھے جب ہم دوسری دفعہ ملے کہ نہیں نہیں یہ تو 7 سال گزر گئے, بڑا ڈفرینٹ ہو گیا, بٹ وہ پیار تھا, وہ سچا پیار تھا وہ دوبارہ. اور پھر روحان جو ہے نا وہ بالکل ہمارے پیار کی شکل ہے.
اچھا, انٹیریئر ڈیزائن بھی آپ نے سیکھا اور آپ کرتی ہیں جب آپ کو ٹائم ملتا ہے. تو ہمایوں سعید جو آپ کے کو اسٹار اور آپ کے پروڈیوسر بھی ہیں, ان کا آپ نے میرا خیال آفس جو ہے وہ ریویمپ کیا.
بالکل
فری کر کے دے دیا ہوگا آپ نے وہ, تو ظاہر ہے
میں فری بالکل. اب وہ اپنے لیے ایز این انٹیریئر ڈیزائنر, جب میں ایک اسپیس دیکھتی ہوں اور اس کا پوٹینشیل بالکل بھی استعمال ہوا ہوا نہیں دیکھتی, تو مجھے خود ایک پرابلم ہو جاتی, تو میں یہ آپ کے لیے کر دیتی ہوں فری میں.
تربت ایسا تو نہیں چلے گا. سیٹ ڈیزائن کا سوچا ہے آپ نے؟
سیٹ ڈیزائن ہر کوئی کر لیتا ہے.
اچھا
ہاں, وہ پرماننٹ نہیں ہوتا نا, جب وہ گرے گا تو مجھے بہت افسوس ہوگا کہ او نو اٹس گوئنگ اوے. مجھے روف ٹاپ گارڈنز میں بہت مزے سے کرتی ہوں, میں نے 3-4 کیا ہے.
جو اسپیشل اولمپکس ہیں پاکستان میں جو انٹلیکچولی ڈسیبل بچوں کے لیے ہوتا ہے, اس کی آپ امبیسڈر بھی ہیں اور آپ نے بڑا یہ کاز سپورٹ کیا ہے.
جب میں ٹریول کرتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ وہاں یہ ہے, اگر آپ میں کوئی ڈسیبلٹی ہے تو وہ سر پہ رکھتے ہیں آپ کو اٹھا کے, تو یہاں کیوں نہیں. اولمپکس میں جا کے وی گاٹ 62 میڈلز, کین یو بلیو اٹ, ہم نے یہ سنا ہی نہیں کہیں. ہم نے کیوں نہیں سنا؟ یہ بچے آپ سے مجھ سے زیادہ بڑھ کے پاکستان کے
بیٹی کی کیا عمر ہے؟
18 مہینے.
اچھا تو اسے تو یہ باتیں ابھی سمجھ نہیں آئیں گی.
نہیں نہیں آئیں گی, بٹ یہ میری ماں نے انکلکیٹ کیا میرے اندر, تو میں بھی اپنی اولاد میں انکلکیٹ کروں گی. اسپیشل اولمپکس کے یہ جو بچے ہیں وہ پاکستان کے لیے جو کرتے ہیں اور اپنی ڈسیبلٹیز کو ہماری سوسائٹی میں جس طرح وہ ڈیل کرتے ہیں, انٹرنیشنل لیول پہ جا کے لڑتے ہیں دنیا سے وہ میڈل حاصل کرنے کے لیے, شکر ہے اللہ کا میرے پاس یہ پاور ہے کہ بہت سارے لوگ مجھے سن سکتے ہیں, میں ان کی آواز میں لوگوں تک پہنچا سکتی ہوں. They're beautiful, they're amazing.
اداکارہ سروت گیلانی بات کر رہی تھی فیفی ہارون سے, اور اسی کے ساتھ سربین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے حسین عسکری اور پروڈیوسر تھے اطہر کاظمی. ہمارے اسٹوڈیو مینیجرز تھے لندن میں کرسچن ہینسن اور اسلام آباد میں عامر صدیق. سربین کی پوری ٹیم کے ساتھ اب مجھے عمبر خیری کو اجازت دیجیے, لیکن پروگرام کے آخر میں خبروں کی سرخیاں سنیے نادیہ سلیمان سے.
انڈیا کے شہر امرتسر میں ہارٹ آف ایشیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے افغانستان کے صدر اشرف غنی نے پاکستان پر شدت پسند تنظیموں کی پشت پناہی کرنے کا الزام لگایا ہے. پاکستان کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ افغان حکومت کو پاکستان کے خلاف بے بنیاد الزامات لگانے سے گریز کرنا چاہیے. ایران نے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے پاکستان اور انڈیا کے درمیان ثالث کا کردار ادا کرنے کی پیشکش کی ہے. امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے علاقے اوکلینڈ میں ایک کانسرٹ کے دوران آتش زدگی کے واقعے میں پولیس نے 9 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے. فرانس میں حکام نے عوامی مقامات پر مذہبی علامات کی نمائش پر عائد پابندی کے فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے ایک پارک میں نصب حضرت مریم کا مجسمہ اتارنے کا حکم دیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.